نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. صحیح بخاری اس کے پارٹ 2 میں سے ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الجہاد کہ جہاد کے کیا مسائل ہیں اور کیا اس کے مقاصد ہیں. تھوڑا سا اس پہ پھر دوبارہ شرح صدر کر لیجئے کہ ہم جہاد کو قتال سے جوڑ کر بعض دفعہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی کوشش. اس کا نقطۂ آغاز علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے اور اس کا نقطۂ کمال قتال, یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان دینی بھی پڑے تو اس کو بھی دینا ہے. بعض لوگ اسی چیز میں کمی بیشی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بغیر کسی چیز کو اوپر ریسرچ کیے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ابھی تک جو بات ہم نے اس ضمن میں پڑھی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ بہت اجر والا کام ہے. بہت تھوڑے عمل ہیں جو اس کے درجے کو پہنچیں. اللہ کے راستے کی دوڑ دھوپ انسان کو نفل عبادات سے بھی زیادہ اللہ کا قرب عطا کرتی ہے, اور اگر سارے ہی لوگ اپنے ہی لیے جینے والے بن جائیں اور اللہ کے دین کے لیے کوششیں نہ کریں تو پھر دنیا میں اللہ کا دین مغلوب ہو جائے گا. جب اللہ کا دین مغلوب ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں باطل اور شر اوپر آئے گا, جس کی وجہ سے جو لوگ اپنی ذاتی نیکیوں میں مگن ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے, اور نقصان کیا ہوگا کہ پھر اسلام پر زوال آنے لگے گا. آج کے دور میں امت مسلمہ کی کیفیت اور حالت کو اگر عمومی طور پر دیکھیں, ہم کوئی ایک فتویٰ تو نہیں دے سکتے لیکن عمومی طور پر دیکھیں کہ لوگ ذاتی نیکیوں میں تو آگے ہوتے ہیں, حج عمرہ اور ڈونیشن صدقہ خیرات روزے نفل, لیکن اللہ کے راستے میں کام کرنا یا اللہ کے دین کو پھیلانا یا سیکھنا سمجھانا لوگوں کی مدد کرنا اس کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو کوئی اس کام پہ نکلتا ہے تو اس کے ارد گرد والے اور خاص طور پہ اس کے گھر والے بے چین ہونے لگتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کے حق میں سے کچھ لینے لگے. تو آج انشاءاللہ حدیث نمبر بولیے کہاں سے ہم شروع کریں گے. 1225 حدیث سے ہم دیکھیں گے کہ اب اس معاملے میں کچھ اور احکامات کیا ہیں, کیونکہ ہم نے پیچھے سب روایات میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آنے والوں کو بھی تبلیغ کر رہے ہوتے تھے. اسلام کی دعوت دینا اس سے گزرے بغیر کوئی قتال کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. پھر ہم نے پیچھے پڑھا کہ حارثہ کی ماں پریشان تھی کہ کیسے میرا بچہ بغیر جنگ میں لڑے مسلمان کے تیر سے مارا گیا, تو آپ نے اس کو بھی خوشخبری بتائی. پھر اسی طرح سے یہ بھی بتایا کہ فرشتے بھی جنگوں میں آتے ہیں اور غسل بھی کرتے ہیں. اور یہ سارا کچھ پڑھتے وقت ہمیں اپنے عمل کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے لیے کیا معاملہ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جہاد اور نفلی روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کن کن نیکیوں پر اللہ کے نبی سے شہادت کی خوشخبریاں ملی, اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے معذور لوگ جو کسی وجہ سے اس کام پہ نہیں بھی جا سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس میں شریک کرتا ہے. آج ہم پڑھیں گے التحریص علی القتال 1225, یعنی 1225 نمبر حدیث ہے. عن انس رضی اللہ عنہ, یعنی لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنے کا بیان کہ لوگوں کو کیسے اس کام کی موٹیویشن دینی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق فاذا المهاجرون والانصار مہاجرون والانصار یحفرون فی غدات باردۃ فلم یقل لہم عبید یعملون ذالک لہم فلما را ما بہم من النسب والجو قال اللہم ان لیس عیش الآخرۃ فاغفر للانصار والمہاجر فقالوا مجیبین له نحن الذین بایعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما بقینا عبدا. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کرے جیسا صحابہ کو عطا کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار سردی میں صبح صبح اسے کھود رہے ہیں. سوچیے, ہاتھ بھی نہیں کھولتے اور کھلی جگہ پہ جا کے خندق کھودنا کتنی بڑی بات تھی. ان کے پاس غلام بھی نہ تھے جو یہ کام کرتے. آپ نے ان کی محنت اور بھوک کی حالت دیکھ کر فرمایا, اے اللہ, ایش تو آخرت ہی کی ہے، ایش اصل میں زندگی کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ اس کے جواب میں مہاجرین اور انصار نے کہا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کے لیے جب تک ہم زندہ رہیں۔ کتنا مشکل ہے، پیسے دینے کتنے آسان ہیں، غلاموں سے ملازموں سے کام کرا لینا کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل کیا کہ خود سردیوں میں خندق ہو دی جائیں۔ تو یہ میسیج آپ کے میرے لیے کہ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اگر آج ہمیں ہاتھ کی محنت بھی کرنی پڑے تو کر لیجئے، کیونکہ یہ ظاہری خندق کھودنے سے تو بہتر ہے۔ آپ دیکھیے، آج ہمیں ذہنی خندقیں کھودنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم علمی جہاد کرتے ہیں، علم کو پھیلاتے ہیں، اس راستے میں محنت کرتے ہیں، کوئی کھانا بنا لیتے ہیں، کوئی صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں، تو آپ اس وقت یہ سوچا کریں، آج کے بعد آپ میں سے کسی کو جو کام آپ ماشاء اللہ شوق سے کرتے ہیں، کسی وقت سستی آنے لگے تو یہی سوچ لیں کہ ہمیں خندق تو نہیں کھودنی پڑے۔ سردی میں، گرمی میں، بعض دفعہ دین کے لیے سامان ادھر سے اٹھانا، ادھر رکھنا، کام کرنا، مال لگانا، کھانے پکانے، یہ پڑھتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں پھر صحابہ کی قربانیوں کو اگر ایک انسان سوچ لے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اپنی محنت کم لگتی ہے اور انسان کا دل زیادہ جمتا ہے اس میں۔ تو آپ نے خود خندق میں حصہ لیا، صحابہ نے آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بھی اس مارکہ حق و باطل میں کام کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ایک عملی مثال بھی تھی کہ آپ کام کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے۔ پھر آگے کہے کہ باب خفر الخندقی، خندق کھودنے کا بیان۔ وانہ فی روایت انہم کانو یقولون نحن الذین بایعوا محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیبہم یقول اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ حضرت انس سے ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی پیٹھ پر مٹی ڈھو رہے تھے اور یہ کہتے تھے، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسلام پر، جب تک ہم زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرماتے تھے، اے اللہ، بھلائی تو آخرت ہی کی ہے، لہٰذا تو مہاجرین اور انصار کو برکت عطا فرما۔ تو آپ دیکھیے کہ انصار اور مہاجرین کے لیے الگ الگ کی بولا تاکہ سب کی دل جوئی ہو جائے، اور یہ دعا کہ اللہ تو انہیں عزت عطا فرما، تو ان کی اصلاح فرما، یہ دو لفظ بھی ہم مختلف حدیثوں سے ملتے ہیں۔ کیا پتہ چلا، اللہ کے راستے میں محنتیں کرنے والے دعائیں لیتے ہیں، اور وہ دعائیں ان کو پتہ نہیں کن کن فتنوں سے بچا لیتی ہوں گی، ہمیں اس کا تو اندازہ بھی نہیں ہے۔ انیل برائی رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ینقل التراب وقد وار التراب بیاد بطنہ وہو یقول لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا۔ کتنا انجوائے کرتے تھے کام کو کہ ساتھ ساتھ شعر بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احزاب کے دن مٹی اٹھاتے دیکھا اور مٹی نے آپ کے پیٹ کا گورا رنگ چھپا لیا تھا۔ آپ یہ فرما رہے تھے، تو ہدایت گر نہ کرتا تو کہاں ملتی نجات، کیسے پڑھتے ہم نمازیں، کیسے دیتے ہم زکات، اب اتار ہم پر تسلی اے شاہ عالی صفات، پہنچ جما دے ہمارے دے لڑائی میں ثبات، بے سبب ہم پہ یہ کافر ظلم سے چڑھ آئے ہیں، جب وہ بہکائیں ہم سنتے نہیں ان کی بات۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کو کسی نے اردو میں بھی اشعار کی شکل میں ٹرانسلیٹ کیا۔ تو جنگ سے پہلے مردانے کار یعنی کام کرنے والے مردوں کو قتل اور جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے رزمی اشعار پڑھنے میں چندہ حرج نہیں، یعنی اگر تھوڑا سا لے میں یا گانے کے سٹائل میں بھی پڑھنا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھے، اگرچہ اس قسم کے اشعار غزوہ خیبر کے موقع پہ عامر بن عقبہ نے بھی پڑھے۔ تو کیا پتہ چلا یہ اشعار کون پڑھتا ہے، جس کا دل ٹھنڈا ہے۔ باپ سوچے ہم ہو تو کھپ رہے ہیں، تپ رہے ہیں، پرے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پریشان ہے، تو یہ اشعار پڑھنے کیا دلیل ہے؟ انجوائمنٹ۔ تو جب دین کا کام کریں نا، انجوائے کریں، صفائی کر رہے ہیں ساتھ خوش ہوں، کام کر رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، انجوائے کریں، روتے دھوتے نہیں، ہائے کیا مصیبت، ہائے کل بھی کی آج بھی، روز گن ڈال دیا، یہ نہیں۔ تو انجوائے کرنے والا جو ہوتا ہے وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ من خبصه العذر عن الغزوی، جس شخص کو جہاد سے کوئی عذر روک لے. ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزات فقال ان اقواما بالمدینۃ خلفنا ما سلکنا شیبا ولا وادیا الا وهم معنا فیہ خبصهم العذر. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں شریک تھے، تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، مگر جس گھاٹی یا میدان میں جائیں گے وہ ثواب میں ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ کسی عذر کی وجہ سے رک گئے. کیا پتا چلا؟ معقول عذر کی بنا پہ اگر کسی اچھے کام سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی حسن نیت کی وجہ سے اس کو اچھے کام کا ثواب بھی دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اس کا اجر بھی لکھ دیتا ہے. فضل الصوم فی سبیل اللہ، جہاد میں روزہ رکھنے کی فضیلت. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار 70 حریفا. اس حدیث کو آپ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، چھوٹی حدیث بھی ہے اور آسان بھی ہے اور مفہوم بڑا پیارا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے. یعنی اگر روزہ رکھنے سے کمزوری کا اندیشہ ہو تو ایسے مجاہد کے حق میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے کی عادت ہے اور اس سے کسی قسم کی کمزوری کا خطرہ نہیں تو روزہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے. کیا پتہ چلا کہ نیکیاں مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے کی جاتی ہیں. فضل من جخذ غازیا او خلفه بخیر، غازی کا سامان کرنے، غازی کون ہوتا ہے؟ جو کسی غزوے میں جا کے لڑتا ہے، یا اس کے پیچھے اس کے گھر کی اچھے انداز سے خبر گیری کرنے والے کی فضیلت ہے. اب آپ اس کو اپنے اوپر لیں، دین کا کام کرنا یا کسی کام کرنے والے کا خیال کرنا، اس کے بچوں کو دیکھ لینا، اس کے گھر کا خیال کرنا، یہ بھی اجر والا کام ہے. نیت ٹھیک رکھیں، اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا اجر. عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جخز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا. حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان تیار کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے پیچھے اس کے گھر کی اچھی طرح نگرانی کرتا ہے تو اس نے گویا خود ہی جہاد کیا. کیا پتہ چلا کہ جتنا غازی کو ثواب ملے گا اتنا ہی مکمل طور پر اسے تیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اور ایک روایت میں کہ جو غازی کے سر پر سائے کا بندوبست کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اسے جگہ دے گا. تو پھر کام خود کرنا یا دوسرے سے کروا لینا یا اسے کہنا تم کام کرو ہم تمہارا خیال کرتے ہیں، کون سا آسان ہے؟ بعض دفعہ ہم خود کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے کی مدد کر دینی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یدخل بیتا بالمدینہ غیر بیت ام سلیم الا علی ازواجہ فقیل له فقال انی ارحمها قتل اخوها معیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے علاوہ کسی عورت کے گھر میں آمد و رفت نہ رکھتے تھے، مگر حضرت ام سلیم کے پاس جایا کرتے تھے. آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر ترس آتا ہے کیونکہ اس کا بھائی میرے ہمراہ شہید ہوا تھا. ام سلیم کے بھائی کا نام کیا تھا؟ حرام بن ملحان تھا، جسے مشرکین بیرے معاونہ کے پاس شہید کر دیا تھا. چونکہ انہیں رسول اللہ نے خود روانہ کیا تھا اس لیے آپ نے ان کی شہادت کو اپنے ہمراہ شہید ہونے سے تعبیر کیا، یعنی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. التحنت عند القتال، لڑائی کے وقت خوشبو لگانا. وعنہ رضی اللہ عنہ انہ اتا یوم القیامۃ ثابت بن قیس وقد خسر عن فخذیہ وہو یتخنت فقال یا عم ما یحبسک الا تجیا قال الان یا ابن اخی و جالا یتخنت. یتخنت کے لفظ سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ حنوت کیا ہوتا ہے؟ आप लफ्ज़ों के अंदर से ना ढूंढा करें, इससे फिर आपको सुनने के साथ सोचने और गौर व फिक्र करने की आदत भी होगी, खुशबू लगाने को कहते हैं। फ़क़ाल या अम्मा मा यहबिज़ुका ला तजिया फ़क़ाल अलान यब्न अखी वजाला यतखन्नतु यानी मिन अलहनूत ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس فقال هكذا وجوهنا حتى نضارب القوم ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسما عودتم اقرانكم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ روایت ہے کہ جنگ یمامہ کے وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ اپنی دونوں رانیں کھول کر حنوت خوشبو لگا رہے تھے۔ حضرت انس نے ان سے پوچھا، چچا تم جنگ میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا، بھتیجے میں ابھی آتا ہوں، اور پھر خوشبو لگانے لگے۔ آخر کار مجاہدین کی صف میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے لوگوں کے بھاگنے کا ذکر کیا، پھر اشارہ کیا کہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم دشمن سے لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایسا نہ کرتے تھے، تم نے اپنے مد مقابلوں کو بری عادت ڈال دی ہے۔ ایک روایت میں کہ خطیب الانصار ثابت بن قیس کفن پہن کر میدان کارزار میں کود پڑے اور اس قدر بے جگری سے لڑے کہ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سمجھ آئے؟ خوشبو کیوں لگائی تھی؟ خنوت کس کو لگاتے ہیں؟ مرنے والے کو۔ تو وہ خود یعنی گھر سے تیار ہو کر نکلے کہ میں نے واپس نہیں آنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔